فاسقون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وأن جميع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، خیر الناس. اب دیکھیے حدیث شریف میں پیچھے والی روایت میں خیرکم کا لفظ آیا تھا اور یہاں خیر الناس ہے. دونوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری امت کے مقابلے کے اندر صحابہ کو فضیلت ہے، پوری امت کے مقابلے میں. دوسری تعبیر اس کی یوں کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام نبیوں کی امت میں افضل ترین مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. قرنی یعنی میرا زمانہ، لوگوں کے اندر سب سے بہترین میرا زمانہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر ان کے بعد جو ملا ہوا ہو متصل زمانہ، پھر ان کے بعد جو ملا ہوا ہو متصل زمانہ یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے چلے گی، ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے بڑھی ہوئی ہوگی اور ان کی قسمیں ان کی گواہی سے آگے بڑھی ہوئی ہوگی، ان کی گواہی ان کی قسموں سے آگے بڑھی ہوگی اور ان کی قسمیں ان کی گواہیوں سے آگے بڑھی ہوگی. کیا مطلب اس جملے کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ گواہی دینے کے بڑے لالچو ہوں گے، گواہی دینے کے شوقین ہوں گے، بلا ضرورت بلا طلب بھی گواہیاں دیتے پھرتے ہوں گے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، گواہی دینے میں بڑے تیز ترار ثابت ہوں گے، قسم کھانے میں بڑے تیز ترار ثابت ہوں گے. بعض لوگ قسم کھانے میں تیز ترار ثابت ہوتے ہیں، ذرا سی بات بھی ہوگی جھونکا مارا نا آپ نے، قسم سے نہیں مارا یعنی ضرورت بلا ضرورت ایک دم ٹھاڑ سے قسم کھاٹ ڈالیں گے، اس طریقے کے لوگ ہوں گے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی گواہیوں پر قسمیں کھاتے پھریں گے، اپنی گواہیوں پر قسمیں کھاتے پھریں گے اور گواہی دینے سے پہلے بھی قسمیں کھائیں گے، کبھی گواہی دینے کے بعد قسمیں کھائیں گے، ویا ضرورت بلا ضرورت، موقع بے موقع قسم اور گواہی دینا ان کا مزاج بن چکا ہوگا، ان کی طبیعت اور فطرت بن چکا ہوگا. گویا بعد میں آنے والوں میں تقوی نہیں ہوگا، تقوی کی کمی ہوگی، خوف خدا سے وہ عاری ہوں گے، اسی لیے قسمیں کھانا ان کا شعار بنا ہوا ہوگا. جی
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا رضي الله عنه قال حدثنا اسماعيل عن قيس سمعت حبابا رضي الله تعالى عنه عنه وقد استوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غضبوا ولم تنفعهم الدنيا بشيء وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب.
حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قیس ابن حازم ابو حازم فرماتے ہیں کہ حضرت میں خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں پہنچا تو میں نے ان کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس دن ان کو سات مرتبہ پیٹ کے اوپر داغا گیا تھا، ایک علاج تھا اس زمانے کے اندر، لوہا گرم کرتے تھے، مرض کی جگہ کے اوپر لگاتے تھے. اس دن ان کو کوئی تکلیف تھی تو سات مرتبہ لوہا گرم کر کے ان کو لگایا گیا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی تکلیف ہوگی اس وقت حضرت خباب کو کہ سات سات مرتبہ لوہا گرم کر کے ان کو اس دن داغ لگائے گئے تھے. بعض روایتوں میں اس طریقے سے علاج کرنے کی ممانعت بھی آئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح لوہا گرم کر کے داغ لگا کے علاج کرنا جائز ہے، بشرطے کے شافی مطلق اللہ کو جانے، اور اس طرح داغ لگانے کو محض ذریعہ اور سبب سمجھے. یہ تو ہر طریقے علاج میں یہی بنیادی اصول ہے کہ داغ لگاؤ یا گولیاں ٹیبلٹ کھاؤ یا بوتلیں چڑھواؤ، شافی اللہ کو مانو اور ان سب چیزوں کو ذریعے اور اسباب کے طور پر مانو. دوسری بھی ایک بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو توکل کے اعلی مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جواز عدم جواز سے ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، کیا چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، ان کا دھیان اور توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالی سبب اختیار کیے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے. وہ ایک اعلی درجے کا توکل ہے. اس طرح کے اگر اونچے درجے کے لوگ اگر اس طرح کے ذرائع علاج کو استعمال نہ کرے اور توکل کے اکمل درجے کے اوپر جاوے، یہ ایسے لوگوں کے اعتبار سے بھی ایک ممانعت ہو سکتی ہے. پھر اس میں بعض شکلیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تغییر لخلق اللہ کا احتمال ہو جاتا ہے. مثلا داغ لگائیں گے تو کالے نشانات بن جاتے ہیں. اب اگر تم اپنے چہرے کے اوپر اس ترتیب سے علاج کراؤ تو چہرہ کتنا بدنما ہو جائے گا، تغییر لوجہ اللہ پیش آ جائے گی. اس طرح کے علاج کرنے سے ایسے مواقع کے اوپر احتیاط کرنا چاہیے. اس دن حضرت خباب کو بہت تکلیف تھی اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے 7 مرتبہ لوہا گرم کر کے آپ نے داغ لگوایا تھا. تو حضرت خباب نے فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج میں اپنے لیے موت کی دعا کر لیتا. اس سے بیماری کی شدت کا اندازہ لگا کہ حضرت خباب کو کتنی سخت بیماری ہوگی، کہ اگر حضور نے منع نہ فرمایا ہوتا تو آج میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے اور اس بیماری سے مجھے راحت نصیب ہو جاوے. پھر کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں آ کے گزر گئے اور دنیا نے ان کے اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی نہیں گھٹایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے گزر گئے یعنی انتقال کر گئے، اور ان دنیا نے ان کے اعمال صالحہ میں سے کچھ نہیں گھٹایا. کیا مطلب اس جملے کا؟ دنیا انہوں نے فقر میں گزاری، ناداری میں گزاری، جو ملا اس کے اوپر بسر کر کے دنیا گزار لی، یعنی دنیا کی لذتوں سے، عیش سے، موج مزے سے وہ دور رہے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ثواب تھا وہ ثواب پورے کے پورا محفوظ اور سلامت رہا. اب انسان اگر نیک کام کرے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب دنیا کے اندر اس کو راحت ملی، عیش ملا، شاندار مزیدار زندگی ملی، تو یہ ہے کہ ان کی ہوئی نیکی کا کسی درجے کے اندر چھوٹا سا ہی صحیح بدلہ دنیا میں مل رہا ہے. اسی لیے آپ نے وہاں روایت میں پڑھا ہے کہ کوئی آدمی میدان قتال سے غنیمت کا حصہ لے کر آتا ہے اور دوسرا آدمی میدان قتال سے غنیمت کا حصہ لیے بغیر آتا ہے، یعنی موقع ہی نہیں آیا کہ غنیمت لاوے. دونوں کے اجر میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے کہ ایک کو تھوڑا سا دنیا کا فائدہ غنیمت کی شکل میں مل رہا ہے اور دوسرے کو بغیر غنیمت کے آنے کی وجہ سے قتال کا پورا ثواب محفوظ ہے جو اس کو جنت میں ملنے والا ہے. تو کہا صحابہ کرام دنیا میں آئے، انتقال کر گئے، بہت سے صحابہ فقر میں، ناداری میں انہوں نے زندگی گزاری. غرض یہ کہ دین کے لیے انہوں نے جو کچھ محنت کی تھی اس کا کامل ثواب انہوں نے محفوظ رکھا، جو جنت کی شکل میں وہ اللہ کے یہاں لیں گے. کتنے اچھے خوش نصیب وہ صحابہ. اس کا ایک مطلب یہ ہے، صحابہ کی ایک جماعت وہ بھی تھی کہ جو مال کے جمع کرنے میں مشغول نہیں ہوئے بلکہ پورے طور پر انہوں نے اطاعت عبادت میں زندگی گزاری، لہذا ان کے کمال میں کسی طرح کا نقص اور کمی نہیں آئی. کتنے اچھے حضور کے صحابہ. ولم تن قسم الدنیا بشیئن، دنیا نے ان کے اعمال منامے میں سے، ان کے ثواب میں سے کچھ بھی نہیں گھٹایا، پورا اجر اور ثواب محفوظ لے کر کے وہ آخرت کے اندر گئے، اور وہاں پورا ثواب وہ آخرت میں مزوں کی شکل میں حاصل کریں گے. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم کو جو کچھ دنیا کا حصہ ملا تو اس کی جگہ ہم کو صرف مٹی نظر آئی. ہم کو ہمارا دنیا کا جو حصہ بھی ملا اس کی جگہ ہم کو صرف مٹی نظر آئی. کیا مطلب؟ تعمیرات. چونکہ آدمی زمین خریدے گا اس کے اوپر جو ہے اینٹ وغیرہ کے ذریعے تعمیر کرے گا، یعنی ہم کو جو بھی مال ملا سمجھو غنیمت کے اندر بڑا حصہ مل گیا. اب آدمی کیا کرے گا؟ بنگلہ بنائے گا اور کیا کرے گا. دنیا میں بھی یہی ہے، دولت آدمی کو ملتی ہے تو دولت آتے ہی گھر اب پرانا لگنے لگتا ہے. بھائی اپنا گھر تو بہت پرانا ہو گیا، 7-8 سال ہو گئے بنے ہوئے، اب اس کو توڑ کے نیا شاندار بنگلہ بنانا چاہتی ہے، کیسا بنائے؟ چلو پورے باڈولی میں دیکھنے نکلیں گے کس کا بنگلہ شاندار ہے. ایسا اب تو بنانا پڑے گا، اپنا تو بہت پرانا ہو گیا. تو سب سے پہلی دولت انسان کی تعمیرات کے پیچھے لگتی ہے، وہیں جا کر کے اس کی دولت کی انتہا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ لا مالا نجد له موضعا الا التراب، کہ دنیا جو ملے گی مٹی گارا انہی چیزوں کے اندر وہ استعمال ہوگا. جی.
قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خباب رضي الله تعالى عنه وعنه وهو يبني حائطا له فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد لهم موضعا الا في التراب.
قيس ابن ابو حازم فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ میں حضرت خباب کو ملنے گیا. سیدھا آتے ہی تو کا لفظ ہے نا، یہ تو پہلی ملاقات ہوئی تب انہوں نے ہم کو یہ نصیحت سنائی کہ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ وہ تھے کہ دنیا نے ان کے اعمال صالحہ میں سے کچھ ثواب بھی نہیں گھٹایا. یہ بات سنائی پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت خباب کی قیس نے ملاقات کی. وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، تو وہ اپنے باغ کی چار دیواری بنوا رہے تھے. حضرت خباب ابن الارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پلاٹ، اپنے باغ کی چار دیواریاں تعمیر کروا رہے تھے. فقال، کیا فرمانے لگے؟ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے ان کے اجر اور ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی. صحابہ ہمارے رفقا انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا نے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی. دیکھیے صحابہ کے پاس جب فتوحات کے دور میں غنائم کی کثرت آنے لگی تو روتے تھے، زارو قطار روتے تھے، کہتے تھے کہ کہیں دین کے خاطر دی ہوئی قربانی کا یہ نقد بدلہ تو ہم کو نہیں مل رہا ہے. روتے تھے وہ. ان ہاؤلاء یحبون العاجلۃ، لوگوں کو نقد آنے والی چیز بہت پیاری لگتی ہے کہ نقد کیا مل رہا ہے، اور ہمارا مزاج بھی ایسا سڑا ہوا بن گیا ہے. اگر دنیا میں مال دولت خوب مل رہا ہے، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا مکان، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا آج کل بہت فضل میرے اوپر متوجہ ہے، ذرا بھی تنگ حال آئے بس اللہ ناراض چل رہے ہیں اس وقت، مجھ سے اللہ ناراض چل رہے ہیں، دعا کرو اللہ راضی ہو جائے. بھائی کیا ہوا؟ ایسے ہی کرتی چل رہی. اس کو ڈائریکٹ جوڑ دیا اللہ کی ناراضگی سے. لے عجیب انسان ہے. تو حضرات صحابہ تو اس آتے دنیا کے اوپر رویا کرتے تھے. تو یہی ہے حقیقت دنیا کی. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اطاعت اپنے دین کے کام کی توفیق دے وے، یہ ہے سب سے بڑی رضائے الہی کی علامت. باقی یہ ہے کہ دنیا تو ابھی آگے روایت آ رہی ہے، ضرورت پوری ہو جائے بہت کافی ہے. تو فرمایا کہ یہ ہمارے رفقا دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے ان کے ثواب اور اجر میں سے کچھ بھی نہیں کی، کمی کی. وَإِنَّا صَبْنَا مِن بَعْدِهِمْ شَيْئًا، ان سابقون الاولون، پہلے دنیا سے جانے والوں کے بعد ہم کو جو کچھ دنیا ملی تو اس دنیا کی جگہ ہم کو صرف مٹی میں نظر آئی. یعنی اب ہم کو دولت مل رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ تعمیرات کر رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں. یہی کرتا ہے آج بھی. دولت آتی ہے تو لوگ زمینیں خریدیں گے، جائیداد خریدیں گے، یہی کریں گے اور کیا کریں گے. یہاں شرح فرماتے ہیں غیر ضروری تعمیرات کی مذمت ہے، ورنہ جو تعمیرات ضروری ہوتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. غیر ضروری تعمیرات شریعت کی نظر میں مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. جی.
وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن عمرو عن ابي وائل عن قباب رضي الله تعالى عنه انه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
یہاں صرف حوالہ دے دیا، ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اب آگے والا حصہ پیچھے گزر چکا ہے. ہمارا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا. جو گزر گئے، جنہوں نے اپنے اجر سے دنیا میں کچھ نہیں پایا، ان میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہے. یہ ہے پوری روایت. ہمارا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، جو گزر گئے جنہوں نے اپنے اجر سے دنیا میں کچھ نہیں پایا، ان میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہے. یہ ہو گئی بات. حضرت مصعب بن عمیر نے کتنی قربانیاں دی، لیکن وفات کا واقعہ آگے آ رہا ہے. مدینہ مکہ کے بڑے پرکشش جوانوں میں سمجھے جاتے تھے، ایسے ایسے لباس زیب تن کرتے تھے کہ اہل مکہ رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھا کرتے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر ایمان لائے تو زندگی ایسی بدل گئی کہ وفات کے وقت پر پورے کفن کا کپڑا نہیں تھا ان کے پاس. تو ان آگے جانے والوں میں حضرت مصعب ابن عمیر بھی ہے کہ جو اپنا پورا ثواب لے کر اللہ کے دربار میں گئے، دنیا کی کوئی راحت انہوں نے نہیں پائی کہ ثواب میں کوئی کمی ہو گئی. مکمل ثواب آخرت کے لیے بچا کے لے کر کے گئے. یہ بڑے خوش نصیب صحابہ تھے. اس لیے دنیا کی فراوانی کو معیار مت سمجھو, دنیا کی وسعت کو معیار رضائی الہی مت سمجھو. یہ تو چماروں کو بھی اللہ دیتے ہیں, مبغوث قوم کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ معیار رضائی الہی ہے ہی نہیں. دنیا کی وسعت, دنیا کی فراوانی. جی
باب قول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إلى قوله في نصاب السعير قال أبو عبد الله السعير جمع مصدر وقال مجاهد الغرور والشيطان.
إمام علي مقام نیا ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت سے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. سورہ فاطر میں لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ سورہ فاطر. یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی آخرت کے متعلق اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل سچا وعدہ ہے, لہذا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے کے اندر نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اور بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کی اطاعت سے دھوکے میں نہ ڈالے. بڑا دھوکے باز, غرور فعول کا وزن. کون ہے بڑا دھوکے باز؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مجاہد کے حوالے سے تفسیر لائے کہ غرور سے مراد ہے شیطان. کہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ اللہ کی اطاعت سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بعض حضرات نے غرور کی تفسیر کیسے کی کہ غرور سے مراد ہے ہر وہ چیز جو انسان کو دھوکے میں ڈالے, وہ ہے غرور. مال غرور ہے, شہوت رانی غرور ہے, جاہ طلبی غرور ہے. لیکن شیطان چونکہ دھوکا دینے میں سب سے آگے آگے ہے, اس لیے شیطان سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے. ورنہ مال جاہ شہوت ہر وہ چیز جو انسان کو دھوکے میں ڈالے وہ غرور کہلاتی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن سمجھا کرو. بھائی دشمن سے آدمی دشمناوٹ والا برتاؤ نہ رکھے تو آدمی ہلاکت میں پڑے گا. دشمن سے چوکنا رہنا پڑتا ہے. اب تم دشمن سے مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا وہ دشمن. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان کی جو جماعت ہے وہ تم کو ایسے ایسے برے اعمال کی طرف دعوت دیتی ہے کہ وہ تم کو جہنمیوں میں سے شامل کروا دے. وے اصحاب السعیر یعنی بھڑکتی آگ میں جانے والوں میں شامل کر دے. وے ऐसे बुरे आमाल की तरफ शैतानी जमात तुम्हें दावत देती है। क़ाला अबू अब्दुल्ला, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सईर की जमा सुअर आती है भड़कती हुई, आग को सईर कहा जाता है। जी صلى الله عليه وسلم. یہ معاذ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عبان نے ان کو خبر دی۔ ابن عمان سے مراد ہے حمران ابن عمان، بعض نسخوں کے اندر صرف عبان آیا ہے، یہ خطا ہے۔ ابن عبان، حمران ابن عبان، یہی صحیح ہے۔ حمران ابن عبان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وضو کا پانی لے کر کے حاضر ہوا۔ حضرت عثمان مقاعد نام کی ایک جگہ پر جلوہ افروز تھے، ایک جگہ کا نام ہی تھا مقاعد، وہاں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں گیا۔ اندازہ یہی ہے کہ ان کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ اسے موطا میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ حضرت عثمان اپنی دور خلافت میں لوگوں کو باقاعدہ وضو سکھلانے کا کام کرتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی تو قریب قریب ایک ثلث دنیا کا امارت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ میں آ چکا تھا۔ تو حضرت عثمان کے پاس جو ذمہ داری آئی وہ تو بہت بڑی ذمہ داری آئی، ایک ثلث سے زائد دنیا کی امارت خلافت کا نظام سنبھالنا۔ اس دور میں خلافت کی اس قدر مشغولیات کے باوجود آپ لوگوں کو بیٹھ کر باقاعدہ وضو کا طریقہ سکھلاتے تھے، عملی طور پر پانی منگواتے، وضو کر کے دکھلاتے اور کہتے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ۔ تو یہ کام بھی امت میں کرنے چاہیے۔ اب چونکہ آپ بڑے ذیلم لوگ ہو تو بڑے اونچے اونچے علمی مضامین کی تقریریں آپ لوگ کرتے ہو، الفاظ کی بھرمار، مواد چھلکتا ہوا، حسین تعبیرات، فصیح و بلیغ الفاظ، مکفا مشجع عبارت، جذباتی واقعات اور قصص، ایسی شاندار جاندار تقاریر آپ کی ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ امت کو اس وقت ایسی چیزیں سکھلانے کی ضرورت ہے، سادی سیدھی وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، ایسی باتیں سکھلاؤ بیانوں کے اندر، بہت ضرورت ہے اس وقت۔ امت کو بنیادی فرائض ہی معلوم نہیں ہے، کیا تم لچھے دار تکریا جھاڑتے ہو؟ جب وہاں دابھیل میں آج سے 16 سال پہلے 100 سال پورے ہوئے مدرسے گئے، تو اسی اجلاس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ وہ جامعہ کے قدیم طالب علم میں رہ چکے ہیں تو انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے کی باتیں سنائی، کہ انہوں نے علامہ کشمیری کا دور تو نہیں دیکھا، इनका मैं जब पढ़ने आया उस जमाने में डाभेल सिंहलक में तवातुर के साथ ये बात मशहूर थी कि हजरत अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाहु ताला कभी कभार शाम को बस्ती की किसी मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और नमाज पढ़ के खुद ऐलान करते खड़े होकर, भाइयों बैठ जाओ अनवर शाह कुछ कहेगा। इस वक्त तबलीगी काम नहीं था, तबलीगी तरतीब का काम अभी नहीं था, उस वक्त की बात है। बड़ी चीज है ना आदमी खुद ऐलान करे। इमामुल मुहद्दिसीन वो सब लोग साम जाते थे कि शाह साहब आज क्या बयान करेंगे, फिर खड़े होकर के वजू के फराइज बयान करते, गुस्ल के फराइज, नमाज के अरकान बयान करते और फिर मदरसे आ जाते। ये बात तवातुर से बस्ती के बड़े बूढ़े जिन्होंने वो दौर देखा था वो सुनाया करते थे। तो ये कितनी बड़ी बात है, और हमें शर्म आती है, हम अपनी शान इल्मी के खिलाफ समझते हैं ऐसी बातें बयान करना। तो मेरे जैसा जय दिल इस्तेदाद आलिम जामिया दारुल एहसान का फाजिल अव्वल और मैं ऐसी बातें बयान करूं, मैं तो तदकीकात और तहकीकात पर मुश्तमिल तकारीर करूंगा। भाई उम्मत को इस वक्त ऐसी सादी तकरीरों की भी बहुत जरूरत है जिसमें बुनियादी बातें बयान की जाए, उसकी भी मश्क होनी चाहिए आपको। बुनियादी अकीदे, बुनियादी मसाइल, बुनियादी अहकाम ये सिखलाए जाए। तो हजरत उस्मान ने वुजू किया और बेहतरीन वुजू किया और उसके बाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते देखा, आप इसी जगह पर जलवा अफरोज थे, आपने भी बेहतरीन वुजू फरमाया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे। देखो वुजू कामिल किया करो, अहसनुल वुजू अच्छा वुजू किया करो। कितना नाजुक मसला है कि एक बाल के बराबर जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए, कितनी नजाकत के मसले की आप अंदाजा लगा। अब उतावल में पानी यूं मारा ने यूं डाला, यूं खड़े हो गए तो कहां अहसनुल वुजू होगा। इसलिए इस बागुल वुजू ध्यान से कामिल वुजू होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल वुजूई व तमाम सलाती व तमाम रिदवानी का, तीनों चीजें मरबूत है, अच्छा वुजू होना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे, फिर मस्जिद में आके दो रकात नमाज पढ़े, फिर जमात के इंतजार में बैठा रहे तो अल्लाह उसके अगले गुनाह को माफ कर देंगे। शुर्राह ने सगाइर मुराद लिए हैं, वो भी हुकूकुल्लाह के सगाइर मुराद लिए हैं। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते और कबाइर माफ नहीं होते। लेकिन एक बात समझ लो, आम मतन हमारी यहां तौजी यही की जाती है सगाइर गुनाह की माफी से, वुजू की बरकत से, नमाज की बरकत से। लेकिन मुअत्ता की जो शरा है, जो बुशरा वालों ने नुस्खे जो छापे हैं मुअत्ता इमाम मालिक के, तो उसके हाशिए के ऊपर जो शरा है उसमें इसकी तौजीह मौजूद है कि अगर कोई आदमी नफ्से वुजू के अंदर जो दुआएं बतलाई गई उस दुआ को इनाबत के साथ पढ़ेगा तो कबाइर भी माफ हो जाएंगे। जैसे कि वुजू के दरमियान की दुआई अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी जम फी रिस्की, अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी, उसको इस्तिगफार के शराइत के साथ बंदा पढ़ेगा तो कबाइर भी माफ हो जाएंगे। تو یہ توجیہ کی ہے شرائع کرام نے کہ وضو کی دعائیں اگر کوئی آدمی جس میں استغفار بھی ہے شرائطی استغفار کے ساتھ پڑھے, یعنی اللہم اغفر لی پڑھتے ہوئے ندامت, اللہم اغفر لی پڑھتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم, اللہم اغفر لی پڑھتے ہوئے اپنے گناہ ترک, تو اللہ تعالیٰ کبائر بھی اس کے معاف فرما دیں گے, کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اس کو صرف صغائر تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے. ثم اتى المسجد فركع ركعتين, پھر مسجد آ کر کے دو رکعت نماز پڑھے, پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے, تو اللہ اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغتروا, تم دھوکے میں مت پڑو. کیا مطلب دھوکے میں مت پڑو؟ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نے, گناہ کرتے جاؤ نہیں, گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں, گناہ کرتے جاؤ نہیں معاف ہو ہی جائیں گے, اس طرح دھوکے کے اندر مت پڑو. اس لیے کہ بڑے گناہ مقبول نماز ہی کے ذریعے معاف ہوں گے, مقبول توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوں گے, اور مقبولیت کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کس کی توبہ مقبول, کس کی استغفار مقبول, کس کی نماز مقبول. اس لیے دھوکے کے اندر مت پڑو. دیکھیے ذنوب اللہ معاف کرتے ہیں, ڈٹائی معاف نہیں ہوتی. ڈٹائی کا مطلب کیا؟ کرو نا, ارے وہ تو معاف ہو جائیں گے, کرو نا گناہ. یہ ڈٹائی معاف نہیں ہوا کرتی اللہ. اس لیے یہ جملہ فرمایا لا تغتروا, جو گناہ کے بارے میں دھوکے کے اندر مت پڑو کہ تم مغفرت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہوں پر جسارت کرنے لگو. اس لیے کہ مغفرت کا مدار اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. جی ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے صالحین کا دنیا سے چلا جانا, صالحین کی موت کا واقع ہونا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, اور دنیا کے فنا ہونے کے قریب ہونے کی یہ نشانی ہے. صالحین اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لاتے ہیں، صالحین کا وجود اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور کمزوروں کی برکت سے اللہ کی مدد آتی ہے، آخرت کا کام کرنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو خالص آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہر ملت کا ایک دستور ہے کہ شروع میں نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، بعد میں نیک لوگ گھٹتے چلے جاتے ہیں، کم ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہر کام میں یہی دستور ہے، ہر ملت میں یہی دستور ہے۔ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے امام عالی مقام صالحین کی اقتداء کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر اہل صلاح لوگ دنیا میں موجود ہے تو ان کی قدر کرو، ان کی اقتداء کرو، ان سے رہبری حاصل کرو، اور ان کی مخالفت سے ڈرانا مقصود ہے کہ صالحین کی مخالفت مت کرو۔ آدمی مخالفت کرتے کرتے ایسی جماعت میں داخل ہو جائے جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اللہ کی نظر میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کہیں ایسی جماعت میں انسان داخل نہ ہو جائے صالحین کی مخالفت کرتے کرتے۔ اس لیے صالحین کی مخالفت سے ڈرایا جا رہا ہے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک کر کے صالحین دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک ترجمہ یوں، ایک ایک کر کے صالحین دنیا سے چلے جائیں گے۔ دوسرا ترجمہ، یکے بعد دیگر صالحین دنیا سے چلے جائیں گے، یکے بعد دیگر صالحین دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی موت ان کو واقع ہوگی اور باقی رہیں گے لوگ بھوسے کی طرح، جیسے جو اور کھجور کا بھوسا ہوتا ہے۔ حفالہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا ردی حصہ، کوئی بھی پھل ہو، گلہ ہو، سبزی ہو، تو اس میں جو گھٹیا اور ردی حصہ ہوتا ہے اس کو حفالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھل بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، جو اچھا اور عمدہ مال ہوتا ہے نا، اس کو اوپر اوپر کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھے اور لوگ خرید لے۔ آخر میں گٹیا نکما ٹھڑکلاس مال رہ جاتا ہے، وہ حفالہ کہا جاتا ہے، ہر چیز کا نکما۔ حفالہ کا بہترین ترجمہ ہماری محاورتی گجراتی میں ہے، تارم توڑ، تارم توڑ کا مال۔ کہ شام کو مغرب کے بعد بازار میں جاؤ تو لاری پر پھوٹے لے ٹماٹر، ذرا پھٹے لے پھوٹے لے، اوکے پوچھے گا تارم توڑنا ٹماٹر سے، تو سستے بھی مل جاتے ہیں، اس طریقے کی چیز۔ دوسرا معنی آتا ہے کھجور اور جو میں اخیر کے اندر جو رزیل حصہ رہ جاتا ہے اس کو بھی حفالتن کہا جاتا ہے۔ देखिए खजूर बिकती है तो ऊपर से खरीदार उमदा उमदा चुन लेते हैं, और छोटी छोटी जो पेशियां हो वो तो सब अखीर में नीचे रह जाती है, वो उफाला कहलाते हैं। जब सालिहीन चले जाएंगे तो अखीर में टाड़म टोड़ की पब्लिक रह जाएगी दुनिया में, एकदम रजील निकम में थर्ड क्लास किस्म के लोग रह जाएंगे दुनिया के अंदर। जैसे कि जौ या खजूर का हुफाला होता है और अल्लाह ताला को उनकी कोई परवाह भी नहीं होगी, अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं होगी। क्या मतलब? नंबर एक, अल्लाह उनकी कदर व मंजिलत को बुलंद नहीं करेंगे, कोई कदर व मंजिलत नहीं अल्लाह की नजर में उनकी, यानी सालिहीन को अल्लाह के यहाँ जो कुर्ब का मकाम हासिल था, जो कदर व मंजिलत हासिल थी, वो इस निकम्मे लोगों को वो कदर व मंजिलत हासिल होती नहीं है। दूसरा मतलब बाशुर्रा ने ये भी लिया है कि अल्लाह उनके लिए वजन अमल को कायम नहीं करेंगे, फला नुकीम लहुम यौमल कियामति वजना। वजन अमल भी अल्लाह उनके लिए कायम नहीं करेंगे, यानी इन्होंने कोई ऐसा काबिले जिक्र काबिले अहम अमल किया ही नहीं कि उसके तोलने के लिए बाकायदा तराजू कायम करनी पड़े। गोया इस तरह के निकम्मे लोग दुनिया के अंदर रह जाएंगे। इसलिए अहले सलाह के वजूद को आदमी गनीमत समझे, उनकी कदर करे, उनसे रहनुमाई हासिल करे और उनकी इक्तिदा करे, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी न करे, नाकदरी न करे, उससे अल्लाह सुबहानहु व ताला नाराज हो जाते हैं। बाज मरतबा आदमी सलाह सालिहीन की मुखालफत करते करते इस जमात में आ जाता है। कौन सी जमात में? ला युबालीहिमुल्लाहु बालतन, अल्लाह को उनकी कोई पड़ी नहीं होती, ऐसे लोगों की जमात में कहीं आदमी शामिल न हो जाए सालिहीन की मुखालफत करते करते। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तर्जमतुल बाब को कायम करके ये रिवायत लाए हैं।